بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، آج بتاريخ 31 جولائی 2014 گروپ سوائے شیخ مقصود حفیظ اللہ کے جوابات نشر ہونے جا رہی ہے، امید کی بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 سے ابھی سوال کرتے ہیں کہ سجدے سہو کے تعلق سے براہ کرم وضاحت فرما دے کہ سجدے سہو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قسم کی چیز ہے، یا مختلف قسم کے سجدے سہو ہوا کرتے ہیں؟ رکعت زیادہ ہونے پر کوئی الگ سجدے سہو ہے، رکعت کم ہونے پر کوئی سجدے سہو الگ ہے، یا اس کے مختلف مقامات ہیں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد؟ سن کی روشنی ڈالیں. جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ سجدے سہو ایک ہے، وہ متعدد ہے. البتہ سجدے سہو کے اسباب الگ الگ ہیں. سجدے سہو ایک ہی ہے، یعنی نماز میں کسی بھی قسم کی بھول چوک کی وجہ سے، اگر بھول چوک ہو جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ اس کا بیان ہے. سجدے سہو ایک ہے، البتہ اس کے اسباب زیادہ ہیں. ابھی نماز کے اندر کچھ کمی کی وجہ سے سجدے سہو کیا جاتا ہے، بشرطے کی یہ کمی ارکان میں نہ ہو، یعنی کوئی حکم نہ چھوٹا ہو. اس لیے اگر کوئی حکم ٹوٹ جائے گا تو اس کا اعادہ ضروری ہے. اور بسا اوقات یہ سجدے سہو زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی بھول کر کے کسی چیز کام میں اضافہ کر دیا ہے کہ نہیں ہے. تو اور بسا اوقات کمی یا زیادتی کی نہیں، بلکہ کسی اور سخت تردد کی وجہ سے کوئی چیز ہوا کرتی ہے کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے کہ یہ ہے. تو ایسی متعدد صورتیں ہیں یا متعدد اسباب ہیں سجدے سہو کے. البتہ جہاں تک سجدے سہو کا تعلق ہے کہ سلام سے پہلے ہونا چاہیے، سلام سے بعد نہیں، کی اس سلسلے میں مبتلا رہی، یعنی جس کے ساتھ صورت حال پیش آ رہی ہے، سب سے آسان معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی رائے کو پر چھوڑ دیا جائے، اس کی رائے پر چھوڑ دیا جائے. جو یہ تحریر کی جاتی ہے کہ کم ہے تو پہلے کیا جائے، زیادہ ہے تو بعد میں کیا جائے. یہ ایسا مسئلہ ہے جسے عام طور پر آدمی آسانی سمجھ نہیں سکتا، اور تمام احادیث کے اوپر غور کیا جائے کہ یہ قاعدہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی اور زیادتی دونوں موقع پر، نماز کے پہلے اور نماز کے سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں وقت میں سجدے سہو کرنا ثابت ہے، لہذا اسے اسی رائے کے اوپر چھوڑ دیا جائے.
گروپ نمبر 2 سے ساری سوال کرتے ہیں کہ جیسا یہ سوال بہت سارے گروپ میں آیا ہے، عید کے دوسرے عید کے دن جو ہے گلے ملا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، عید کی مبارکبادی دی جاتی ہے، تو ہندو پاس میں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو شیخ محترم سے اس میں تفصیلی سوال درکار ہیں، یہ تفصیل بتا دیں کہ عید کے موقع پر جیسے کہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور عید کی مبارکبادی دیتے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے یہ شروع کیا کہ بھائی یہ عید کے دن گلے ملنا بدعت ہے، اور جو ہے مبارکبادی دینا بدعت ہے، صرف ہاتھ ملانا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمال صرف یہ کہنا چاہیے. بہت سارے کنفیوژن ساتھیوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، تو برائے کرم شیخ سے دریافت کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی گلے ملتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، یا یہ چیز بدعت کہلائے گی؟
دیکھیے، اس سلسلے میں چند باتوں کو ذہن میں رکھ لیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا، غمی کے موقع پر تعزیت پیش کرنا، یہ دونوں چیزیں میں نے جہاں تک سمجھا یہ عادات میں ہیں، عبادات میں نہیں ہے، یہ عادات میں ہیں. اور عادات کے بارے میں اصل یہ چیز ہے کہ وہ حلال ہے، وہ حلال ہے. یعنی کہنے کا مطلب، اگر اس عادت سے شریعت نے روکا نہیں گیا ہے، شریعت سے مطابق نے روکا نہیں گیا ہے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. سرکے کی اس کی وہ یعنی وہ اس کی حاجت وہاں پر پائی جائے، اس کی حاجت پائی جائے، تو اس کی پوجے دھیان رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ خوشی کے اور غمی کے اظہار کا ہر علاقے کے اندر طریقہ اور اسلوب الگ الگ ہوتا ہے. خوشی اور غمی کے اظہار کا ہر جگہ طریقہ اور وہ الگ الگ ہوتا ہے، اسلوب الگ الگ ہوتا ہے. اگر یہ اسلوب شریعت کے معنیت کے دائرے میں نہیں آتا ہے تو اسلوب کیا ہوگا؟
جائز ہونا.
ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جائے تو عید کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنے کا ہے یا عید کے موقع پر بھلے ملنے کا ہے. اگر کسی جگہ پر یہ رواج ہے اور عام طور سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ مبارکبادی پیش کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے مکافا کرتے اور بھلے نہیں ملتے تو کہیں کہ وہاں پر اس کو رہنے دیا جائے. بھلے ملنے تو بڑا اسی وہاں پر آئے نہ کیا کیوں, اس لیے کہ کوئی مسلم چیز سنت نہیں ہے. اور اگر کہیں نہیں پائی جا کہیں پر پائی جا رہی ہے تو وہاں پر یہ کہہ کر کہ یہ بدعت ان سے روکا نہ جائے, ان سے روکا نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عادات میں داخل ہے اور اس عادت کو اظہار کا طریقہ ہمارے یہاں وہ پایا جا رہا ہے, عادت کے اظہار طریقہ ہمارے یہاں یہ پایا جا رہا ہے. تو ان شاء اللہ اس کے اندر کوئی حالت حج کی بات نہیں ہے. تو ان دو چیزوں کو مد نظر اگر رکھ لیا جائے کہ اولن تو یہ عادات میں سے ہے ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہر جگہ عادت خوشی کے یا غمی کے اظہار کا طریقہ اور اس میں کیا ہوتا ہے اپنا مختلف ہوا کرتا ہے. اس لیے ہمیں حمبر رحم اللہ کی رائے اس میں بڑی بہترین ہے کہ اگر کوئی ہمیں مبارکبادی دیتا ہے تو ہم اس کو مبارکبادی دیتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں تو ہم اس کو پڑھے گا. تو ان کا یہی مقصد ہے کہ اگر کہیں پر وہ چیز رائے جائے تو اس کو منع نہ کیا جائے, اور اگر کہیں پر رائے نہیں ہے اس کو رواج نہ دیا جائے. وہاں کے لوگ پہلے لوگ جن الفاظ میں خوشی کا اظہار کرتے تھے, یعنی ساتھ میں گئے ہیں اور ساتھ میں آئے ہیں اور بیٹھ کر کے سونا پی رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, اگر وہ گئے ہیں تو ان کے لیے کسی چیز کا اظہار ہے کہ نہیں, تو اس طرح میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, سوال کرتے ہیں کہ شب قدر کے تعلق سے شب قدر کیا ساری دنیا میں ایک ہی وقت ہوتی ہے یا الگ الگ مقامات پر الگ الگ جگہ پر ہوتی ہے؟ جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سعودی میں آج لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے اور انڈیا اور پاکستان میں ایک دن بعد لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے, پھر اور مختلف مقامات پر اور جگہ پر لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں ساتھی کنفیوز ہیں کہ لیلۃ القدر کیا پوری دنیا میں ایک ہی وقت ہوتی ہے یا مختلف مقامات پر مختلف قدر ہوا کرتی
ہے؟ یہ سوال بار بار ہوتا ہے لیلۃ القدر کی مناسبت سے اور یہ عرفہ کی مناسبت سے, لیکن اس میں صرف بنیادی غلطی جو ہوا کرتی ہے وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے اسے بندہ اپنے عمل اپنے کام پر خیال کرتا ہے. یہ بنیادی غلطی ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی چیزوں کے متعلق جو ہمیں خبر دی ہے اس کو ہم صرف وہی حد تک نہیں, ایمان اور یقین کی حد تک نہیں, اسے ہم اپنے پیمانے پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جہاں داخل ہو جاتی ہیں لوگ بکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر بات اسلام ہر ملک کے لیے ہے, اسلام ہر جگہ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کہیں پر دن ہوتا ہے اور کہیں پر رات ہوتی ہے, کہیں صبح ہوتی ہے اور کہیں پر شام ہوتی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جو سورج کے نکلنے اور چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کا جو طریقہ رکھا ہے اس میں یگانگت ممکن ہے ہی نہیں, اس میں یگانگت. اب پوری دنیا کے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہاں بھائی عرفہ ایک دن منائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں سارے لوگ شریف رہے گی نہیں, کہیں پر عرفہ کا میں حاجی لوگ دہر کے بعد عرفہ میں جا رہے ہیں تو جیسے مثلا انڈونیشیا وہاں کے لوگ مغرب پڑھ کر کے لوگ کہاں جا رہے ہوں گے, اپنے گھروں میں جا رہے ہوں گے, ہے کہ نہیں. اور کہیں پر عرفہ کی صبح شروع ہو رہی ہوگی تو وہاں پر دوسرے دن عرفہ کے بعد کی صبح اس جگہ پر شروع ہو رہی ہوگی. تو یہ اگر ہم اس کو خیال کریں گے اپنے اپنے پیمانے پر تو اندھنے بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے. ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اپنی عبادات میں, یومیہ عبادات میں, ہفتے والی عبادات میں ہمیں مکلف بنایا گیا ہے سورج کی پابندی کی گئی, سورج سے نکلنے اور ڈوبنے کا. سالانہ اور موسمی عبادات میں ہمیں پابند بنایا گیا کس کا؟ چاند. لہذا ہم یومیہ عبادت کو سورج سے نکلنے اور ڈوبنے پر جس وقت ہمارے وہاں سورج یعنی فجر شروع ہو رہی ہے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے, کہیں دوسرے جگہ پہ دوپہر ہی جانا ہو, ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے جس دن ہمارے یہاں ستائیسویں چل یا اکیسویں چل یا پچیسویں چل رہے ہیں ہم بڑے قدر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اگرچہ دوسروں کے یہاں چھبیسویں اور تیسویں اور بائیسویں چل رہا ہو, ہم اس کو اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے عمل کا خیال نہیں کرتے ہیں.
اگلا سوال ہے جیسے یہ سوال اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے صلاۃ التسمی کے تعلق سے کہ صلاۃ التسمی کو بعض علماء نے ضعیف کہا اور بعض علماء نے صحیح کہا ہے. شیخ محترم نے اس کا وضاحت میرے خیال سے پچھلے دو تین مجلس پہلے کی تھی. یہ سوال سے شادی سوال کرتے ہیں تو مختصر سے جواب سنا.
ہم دیکھیں صلاۃ التسمی اس سلسلے میں تین صحابہ کرام کی روایت, حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت, حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت, حضرت عباس, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت. ان روایات کو اگر دیکھا جائے تو ان روایات میں بات یعنی کمزوری بہت کم ہے, بلکہ یہ تینوں روایتیں حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں. اب اگر تینوں کو ملایا جاتا ہے تو اس کے صحت میں کوئی اشتباہ نہیں رہ جاتا. سب سے بہترین بات اس کا جس کے اوپر کی ہے علامہ البانی رحمہ اللہ, نہیں علامہ صاحب حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کی اس سلسلے میں 10 صحابہ کرام نام ذکر کیا ہے جن سے صلاۃ التسمی کی روایت پڑھی ہے. تو صلاۃ التسمی کی روایت یہ صحیح ہے, اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. ہمارا مدثر ہمارے دین بھائی نے ذکر کیا ہے کن کا, ابن الجوزی رحمہ اللہ کا. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کے بعد کو انہوں نے موضوع ضعیف کرا دیا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ان علماء میں ہیں کہ صحیح اور تضعیف کے معاملے میں آئے ہیں تو بخاری اور مسلم کے حدیثوں کو بھی ضعیف کرا دیا ہے, اور وعد کے میدان میں آئے ہیں تو موضوعات کو اپنے اٹھا کر کے بھر دیا ہے. موضوعات ان کی وعد کی کتابوں میں دیکھیے تو موضوع جھوٹے کس سے جھوٹ مرضی سے بھری پڑی ہے, اس لیے علماء ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ صلاۃ التسمی قابل عمل ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ خود اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اپنے طالب علموں کو.
گروپ نمبر تین سے ساری سوال کرتے ہیں کہ ہم جو تنخواہ لیتے ہیں مثلا مثال کے طور پر 1000 ریال ہماری ہر ماہ تنخواہ ہوتی ہے اور سال کے پورے 12000 ریال بنتے ہیں, لیکن سال ختم ہوتے ہوتے ساری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے, تو کیا ہمارے اس 12000 ریال پر بھی زکات دینا ضروری ہے؟
دیکھیے زکات اس مال پر ہے جو آپ نے سال بھر رکھ کے رکھا اور اسے استعمال نہیں کیا ہے, اسے استعمال نہیں کیا ہے. زکات کے مال کو زکات پر قیاس کرنا یا قیاس مال فارغ ہے. زکات کے مال کو غلے کے اوپر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے, اس لیے کہ غلہ ایک مقدار میں ایک وقت اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ انسان ایک بڑی مدت تک اس کے اوپر اسے استعمال کر سکتا ہے. لیکن تنخواہ جہاں تک ہے ہو سکتا ہے کہ مساوات آدمی تنخواہ لیتا ہے اور کوئی بھی مسالے گزاری ختم ہو جاتی ہے. تو اگر تنخواہ سے اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں کہ وہ بچا لیتا ہے اور سال اس کے اوپر اس پر زکات ہے اور اس پر زکات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چیزیں آپ کے قول سے ثابت ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے عمل سے ثابت ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے قول اور عمل دونوں سے ثابت ہیں, تو کیا ایسی صورت میں صرف قول کے طریقے کو لینا یا صرف فیم کے طریقے کو لینا, کیا دونوں چیزیں ایک ہی ہے یا کیا چاہیے؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کا قول بھی ہمارے لیے حجت ہے, آپ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. اللہ کی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ایسا کہنا یا ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, ایک نہیں ایسا کرنا یا کہنا خاص ہے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کا قول آپ کا عمل ہر چیز ہمارے لیے حجت ہے اور برابر. دیکھیے مسئلہ کہاں پر کھڑا ہوتا ہے, اگر وہاں پر اختلاف پیدا ہو جائے یعنی آپ کا قول کچھ اور ہے اور آپ کا عمل کچھ اور ہے, تو اس سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اصل وجود کے اوپر نواز کرتا ہے, لیکن آپ کا عمل اگر اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول وجود پر نہیں ہے بلکہ استحباب کا ہے, یا یہ کہ یہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہے, یہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل آپ یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں. اگر دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے تو دونوں ہمارے لیے واجب العمل ہیں, ہم اس میں آپ کو قدوہ بنائیں گے. لیکن اگر اختلاف ہے تو اس پر ہم تفصیل کی صورت کریں گے, کیا اس میں وجود کا استحباب کا اختلاف ہے یا آپ کی خصوصیت میں داخل ہے کیا ہے, پہلے بات اس کے لیے اہل علم کا رجوع کیا جائے گا.
اگلا سوال ہے جیسا کہ اس کا جواب تقریباً گزر چکا ہے, ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میں چاند ایک ہے تو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے تو دنیا میں مختلف لوگ مختلف یعنی سعودیہ میں ایک دن پہلے اور انڈیا اور پاکستان میں ایک دن بعد روزہ کیوں شروع ہوتا ہے اور کیوں ختم ہوتا ہے؟
اصل میں یہی بات بنیادی طور پر غلط ہے کہ ساری دنیا میں چاند ایک ہے، ساری دنیا میں چاند مختلف ہے. علماء فلک علماء شریعت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ چاند کے مسئلے میں فرق ہوتا ہے. کس طرح کے سورج کے مسئلے میں فرق ہے؟ تو چاند صحیح مثال کے طور پر آج ہے. آج چاند سعودیا میں دکھائی جاتا ہے لیکن انڈیا میں دکھائی نہیں دیتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند ایک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمین اور سورج ایک جب سرد میں آتے ہیں ایک نہیں ہے، جب زمین اور سات ایک سمت میں آتے ہیں اور جب ذرا سا اپنے سمت سے ہٹے تو سانس دکھایا تھا یہ ایک ہی بار ہوتا ہے. تو یہ فلکی طور پر علماء شریعت یہ فرق کرتے ہیں کہ شرعی مہینہ اور فلکی مہینہ شروع ہونے میں اختلاف ہے. فلکی مہینہ جو ہے وہ روز ہر مہینے 29 دن کچھ گھنٹے کچھ سیکنڈ کا ہے، اس میں کبھی جاتی نہیں ہوتی ہے. فلکی مہینہ کبھی 12 بجے رات سے شروع ہوتا ہے، کبھی 9 بجے دن میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی 12 بجے دن میں شروع ہوتا ہے. البتہ شرعی مہینہ جو ہے اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ اشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. اس کا مطلب شرعی مہینہ فلکی مہینے سے الگ ہے. تو ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی چاند اور زمین ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں اپنے محور سے الگ ہوتے ہیں، فرق نہیں ہے. تو یہ اصل بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے فلکی مہینہ اور شرعی مہینہ میں فرق نہیں کیا ہے. شرعی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور فلکی مہینہ کی مدت متعین ہے، ہر اس میں کمی اور جاتی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوم لے لوں یتی واسم لے لوں یتی، سوکھا پڑے گا ولا نحسن. ہم اس بارے میں چاند کے بارے میں امی انتر امت ہے گویا، ہم نہ اس بارے میں مسئلے پڑھتے ہیں اور نہ حساب سے کام لیتے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیز ہو سکتی، ہمارے زمانے میں ہو سکتی ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں اس وقت لوگ امید ہے زیادہ ضرورت کو استعمال کیا، آج جو پڑھے لکھے ہو گئے تو حساب کرے گا. لیکن آج حساب کا دیکھ لیں کہ آج ہم آج تقریباً جو ہے 10 سال سے اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں. ہر رمضان اور عید کے موقع پر جو علماء فلک ہیں ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ملکوں کے کیلنڈر بھی اختلاف ہوتے ہیں، بلکہ بعض ملک ایک ہی ملک والے تو کسی فلکی عالم پر اعتماد کرتا ہے، کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے، تو کسی کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کسی کا 30 ہو جاتا ہے. تو یہ اختلافات ہیں. لہذا اصل بنیاد کیا ہے؟ روحیت ہے. ہر ملک والے اپنی جگہ کے ہونے سے اعتماد کریں گے.
اگر سوال ساری پوچھتے ہیں کہ بہت سارے مسلم بھائی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے دن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اسی حدیث کو لے کر وہ سارے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف جمعہ اور جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے گناہ میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی دن ہم کو جنت میں جانا ہے کیونکہ رائی کے دانے کے برابر انشاءاللہ ہمارے دل میں ایمان ہوگا. تو ایسے ساتھیوں کا کیا حکم ہے اور کیا ان کے بارے میں کہا جائے گا؟ کیا یہ اپنے موقف پر صحیح ہیں یا نہیں؟
ایسے لوگ ایسے موقف پر قطعاً بھول گئے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو ایمان میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ کے اسماء اور صفات پر بھی ایمان ہو. اللہ کے اسماء اور صفات میں ایک صفت اس کی جہاں پر غفور رحیم ہے، ان کا جذبار اور قہار بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا یہی تو ایمان میں داخل ہے نا. جہاں پر ایمان میں یہ داخل اللہ پر، وہیں ایمان یوم آخرت پر بھی ایمان ہے. یوم آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر بھی ایمان ہے. اور اگر یہ ایمان ہوتا تو جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کتنی تیز ہونا تو میں آگ 70 گنا تیز ہے. اگر انہیں خوف ہوتا، یقین ہوتا، ایمان ہوتا، جس ایمان کا یعنی ایمان یقین اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کبھی ایسا جو ہے سامنے دیکھ رہا ہے، اگر دیکھ رہا ہوں ان میں سے کوئی ماں کا لال اس دنیا کی آج میں اپنی اگلی ایک منٹ رکھ کر دکھا دے مجھ کو، تو اگر اس انگلی کو نہیں رکھنے کی طاقت اس آج میں تو جو آج اس سے کتنے گنا تیز ہے، اس نے اپنے پورے جسم کو رکھنے کے لیے اگر ان کے اندر پیدا ہو تو اگر ان کے اندر ایمان ہوتا رائے کے دانے کے اندر تو عمل کی طرف آتے عمل کی طرف نہ آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان رسالت کے بارے میں بھی زیادہ ہے ان کا ایمان تقدیر کے بارے میں بھی گڑبڑ ہے اللہ کے سوچ بات کے بارے میں بھی گڑبڑ ہے اور آخرت کے بارے میں بھی گڑبڑ ہے اس کی تقریر کی ضرورت ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قصر نماز سفر میں جو قصر نماز قصر کی جاتی ہے کتنے دن تک اس کی مدت ہے راجہ قول کیا
ہے؟ دیکھیے راجہ قول کو آپ تھوڑی دیر چھوڑ کر کے احتیاط کا قول یہ ہے کہ چار دن یا اس سے کم اگر قیام ہے تو انسان قصر کرے ورنہ نماز کو پوری کرے یہ احتیاط کا پہلو ہے.
راجہ قول کیا ہے؟
راجہ قول ظاہر بات ہے بولنا
جمہور
کا کہیں گے چار کون ہے؟ احناف کا قول 15 دن ہے, بہت سے علماء اہل قول 19 دن ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول کم سے کم مجاہدہ 19 دن ثابت ہے, لہٰذا احتیاط ہی کم سے سامنے رکھا جائے, اس لیے کہ نماز کو پوری کرنا تو جائز ہے نا, پوری کرنا جائز ہے تو کم برا دوست ہوگا نہیں, احتیاط کا پہلو ہی چیز ہے.
گروپ نمبر 4 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ بھینس یعنی بکولوں کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں, اور کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے براہ کرم وضاحت کریں.
دیکھیے بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہوا ہے قرآن مجید میں, اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی چوپائی چوپائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹ گائے بھیڑ اور بکری یہ چار چیزوں کیا سمس موجود ہے حدیث وغیرہ میں, اور قرآن کی حفاظت میں سر خانے کا اجوا سے بھی لوگ استعمال جو سورہ الانعام میں ہے اس سے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. البتہ بھینس آیا بہیمۃ الانعام میں یا ان بہیمۃ الانعام میں داخل ہے یا نہیں ہے جن کو قربانی کی جاتی ہے یہ چیز علماء کے نزدیک سخت اعتراض کا طور بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں بہت سے علماء بلکہ عمومی طور پر علماء احناف کو اس بات کا قائل ہے کہ ہاں بھائی اس کے یہ قربانیاں اس کی بھینس میں ہو سکتی ہیں. علماء اہل حدیث دین کو سامنے مختلف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے. میرے اس سلسلے میں شیخ مسعود بارکپوری رحمۃ اللہ کا فتویٰ یا ان کا کلام جو انہوں نے میرا اپنے ساتھی کے اندر نقل کیا ہے وہ میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. وہ یہ ہے ہمارے شرط رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو بھینس کی قربانی پر اطمینان ہو اس کے اوپر قربانی کرے, میرا مجھے اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے, لیکن اگر جو کرتا ہے ہم اس کو یہ نہیں کہتے بڑا اس نے سورج کی قربانی کی لوگ بلا جانے دوسرے ہمارے بہت بھائی لوگ جذبات میں آ کر کے کہہ دیا کرتے ہیں نہیں ہے. تو جس کا دل مطمئن ہے اور ہر ایسی چیز میں جس سلسلے میں شریعت میں کوئی نتیج قاطع نہ ہو, حج دونوں کی طرف ہو سکتا ہے, آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے ان کی طرف بھی حق ہو سکتا ہے, وہ جو علماء ہیں ان کی نیاز کے اوپر حملہ نہیں کر دینا چاہیے ہے نا. تو جب دونوں کے طرف حق ہو سکتا ہے تو جو آدمی اس کو اللہ کا حکم یا اللہ کا تیرا سمجھ کر کے کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی عیب نہیں لگاتے اور ہم نے اتنا ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کرتے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہے امام صاحب رکوع میں ہو, جیسے اس سے پہلے بھی سوال گزر گیا اور جواب بھی ہو گیا ہے, ساتھی نے حدیث پیش کی ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا سر فاتحہ اور بنا قیام کے کوئی رکعت نہیں ہوتی, تو تب رکوع میں جانے سے کیا ہماری رکعت میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اولاً تو یہ حدیث کہیں نہیں بغیر قیام کے نماز نہیں ہوتی, اور یہ حدیث میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صلاح صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کتاب جو انسان سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن یہی ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو دیکھ کر کسی حکم نہیں لگانا چاہیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کا حکم فیصلہ کیا ہے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ایسے بکرا آتے ہیں اور سب سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا اور رکوع ہی میں چلتے چلتے اکثر سے شامل ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا, نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مجبوری کے وقت میں کہ آدمی ایسے وقت میں پہنچ رہا ہے کہ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ کے رسول شریعت کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے, آپ کے ایک قول کو دوسرے سے پڑھانا نہیں چاہیے بلکہ دونوں میں تقریب دینی چاہیے. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ تشہد میں انہیں کیا مکمل طور پر حرکت دینی چاہیے یا صرف اسجدیات اسجدیات اللہ یا اشہد اللہ یا الہ الا اللہ کے لیے سے سبھی حرکت دینی چاہیے یا مکمل تشہد تشہد میں آخری سلام کا انہوں کو حرکت دینا چاہیے اور اس کی پر نظر رکھنا چاہیے؟ کہاں تک کہیں گے؟
دیکھیے حدیث ظاہر حدیث یہی ہے کہ وہ برابر اٹھائے رکھیں اور حرکت ہوتے رہیں. اس لیے سنم اداؤں کی روایت ہے کہنا یہ سردی کو البتہ تشہد پر اٹھانے کی کوئی دلیل نہ صحیح حدیث سے نہ صحیح حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ اٹھائے رکھے اور حرکت میں کرے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید کے دن گلے میں اگر بدعت نہیں ہے تو کیا اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے؟
بدعت نہیں ہے پرہیز کرنا ضروری کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو سمجھتا ہے آپ کے گلے ملنا چاہتا ہے, آپ اس سے بھاگ رہے ہیں, تو آپ اس کا دن دکھا جائے. مسلمان کا جائے ایک مسلمان کا دن دکھانا جائے ہے؟ کہیں ہم سے اور آپ سے کوئی بات ہے, ہمارے آپ کے دن میں ہم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی ہو تو ہم کیا کریں اور ہم کن کن اوقات پر نماز کو قضا کر سکتے ہیں؟
نماز کے قضا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے, صرف وہی وقت جو عام طور پر شریعت میں منع کیا گیا ہے ان وقت کو چھوڑ کر کے آپ جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے نمازوں کی قضا کر لیں.
گروپ نمبر چار سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گھر کسی غیر مسلم جو سود خور یا ایسا ہی سیم کرنے والا سے غلہ اناج آتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کرتے اوپر رکھتے تاکہ اسے پرندے کھا لیں؟ کیا یہ چیز صحیح؟
یہ بالکل غلط ہے, اس کا کوئی ضرورت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں یہود مدینہ منورہ میں آباد تھے, آخر بات وہ غیر مسلم ہیں. کیونکہ غیر مسلم ہونے کا کوئی شبہ نہیں کیا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرض بھی لیتے تھے, ان سے ادھار بھی لیتے تھے, چیزیں خریدتے تھے. حتیٰ کی بعض موقع پر جیسا جیسے بخاری شریف وغیرہ میں ہے آپ نے ان کی دعوتوں سے قبول کی تھی. سایہ جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں عورت یعنی مسلمان ایک لڑکی کے لیے چاہے جائز ہے کہ وہ بنا نکاح کیے ہوئے بنا شادی کیے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار سکے؟ اسی طریقے سے متعلقہ عورت یا بیوہ عورت ہو اس کے لیے بھی یہ چیز کیا جائز ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی ہے بنا شادی کیے ایسی گزار جائے؟ ارادہ کریں
دیکھیے شادی کے مقاصد میں سے یہ مقصد بڑا اہم مقصد اپنی عزت اور اپنی کاش بازی اپنے آپ کو جینا لباس اور اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے, وہ اپنی شہرت کی پتنی ہے. اب اگر وہ کوئی بیوہ عورت ہے سمجھتی ہے کہ ہاں بہت سے شوہر کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی ایسی عورت ہے جس کے اندر شہوت کا مادہ بہت کم ہے اور اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے ہم نہیں دیکھا تو نظر کام کر لیں گے. بہت سے علماء ایسے گزرے جنہیں شادی ان کے نام لوگوں میں ہماری سہمیاں ہیں, ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی ہیں. سب یہ بھی شادی ہو کریں ایک نہیں, اس لیے شادی کے علماء کہتے ہیں تین چار قسم کے فائدے ہیں. شرعی فائدہ بھی ہے, اجتماعی فائدہ بھی ہے, اور اس کا معاشرتی فائدہ بھی ہے, اور صحیح اور طبی فائدہ بھی ہے, ٹھیک نہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی ہے کہ اپنے اوپر اسے کنٹرول ہے تو کوئی فرق کی بات.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سترے کن چیزوں کو سترا بنایا جا سکتا ہے؟ نماز میں کیا تکیہ وغیرہ کو سترا بنایا جا سکتا ہے یا اس کی کوئی مقدار ہے اونچائی میں یا چوڑائی میں؟
آپ وسلم نے سترے کی اونچائی جو ہے قدر مختصر سے زخم کہا ہے. زخم سے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر لکڑی چیر لگاتے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ بارش سے اونچی ہوا کرتی ہے. اگر نہیں وہ کتنا انچ ہوگا یہ دیکھیے, یہ ڈیڑھ بارش سے اونچی اتنی اونچی کوئی بھی چیز کون کچیا ہے اس کو خرید کر کے رکھ لیں یا ایسے جو کہیں سے رکھ لیں, ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں, کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے لیے سامنے سے گزرنے والوں سے رکاوٹ بن سکے اس طرح.
اگلا سوال, نماز میں پرانی صورتوں کی تلاوت کیا ترتیب سے ضروری ہے یا بنا ترتیب کے پہلی صورتوں کو بعد میں اور بعد کی صورتوں کو پہلے پڑھا جا سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام آیتیں مبارکہ اگر دیکھا جائے قرآن حدیث میں تو وہ جس ترتیب سے اس وقت میں تھا اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے. کہیں افراد حدیثیں ایسی آ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے خلاف کیا ہے, لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ ترتیب کے خلاف نہ کیا جائے. خاص طور پر اگر کوئی عادت نہیں ہے تو ترتیب کے خلاف نہ کیا جائے, لیکن اگر بھولے سے یا کسی وجہ سے اگر ترتیب گڑبڑ ہو گئی اس میں کوئی خرچ کی بات نہیں. جیسے کہ اللہ رسم کو مجھے صحیح مسلم شریف ہے کہ آج تو اپنے بکرا پڑی پھر نشا کری پھر آلے میں آن پڑی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کسی کے شادی میں فوٹو یا ویڈیو وغیرہ لینا کیسا ہے؟ اگر ہم پردے کا اہتمام کرتے ہوئے چیز کو رکھتے ہیں تو کیا چیزیں
اگر عورتوں کی ویڈیو نہیں مل جا رہی عورتوں کا فوٹو یہ کوئی نہ کہے کہ بھائی عورتوں کا عورتیں ہی دیکھیں گی, یہ بات بالکل غلط ہے. عورتیں دیکھیں گے ان کے مرد بھی ان کو اس کو دیکھیں گے. صرف مردوں کی حد تک ہے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ اس میں سخت اختلاف ہے لہٰذا اس کو ہم حرام بھی نہیں کہتے ہیں. اگر عورتوں کے فوٹو کرتی والا یعنی کام ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر پانچ کے ساتھ سوال کرتے ہیں, صرف سے گزارش ہے کہ ہاتھ سے مسافہ کے لیے جو دلیلیں وہ بتائیں.
ہمارا خیال میں بھائی سے غلطی ہو رہی, بھائی ایک ہاتھ سے مسافہ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے, ورنہ ہاتھ سے مسافہ مسافہ ہاتھ ہی کیا جاتا ہے, پیر سے ہی کیا جاتا. مسافہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ ہی سے ہوتا ہے, پیر سے نہیں ہوتا. مسافہ کا معنی سفا, یعنی ایک ایسا ہاتھ ہوتی ہے, یعنی سفا کا سفر کو ملنا. لیکن ساتھی ساتھی ہمارے خیال سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مسافہ, تو اصل میں لغتن بھی مسافہ ایک ہی ہاتھ سے ہے اور فرار بھی ایک ہی ہاتھ سے ہے. اس لیے کہ مسافہ کے معنی ہوتا ہے سفر کا سفر سے ملنا, اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ان کی آپ دوسرے ہاتھ لگائیں گے. جب آپ دوسرا ہاتھ لگائیں گے تو وہاں پر مسافہ نہیں پائے گا, وہ آپ کی دوسرا سفا پائے گی اور دوسرے حصہ پائے گا ہتھیلی کے جو ہے تیسرا حصہ وہ سفا نہیں پائے گی. تو لغتن بھی مسافہ کیا ہے؟ ایک ہی ہاتھ ہے. اور شرحان جی اس لیے جتنی حدیثوں میں آیا ہوا ہے وہاں پر کسی بھی حدیث میں دو ہاتھ کا ذکر ہے ہی نہیں. یہ ہمارے بھائی بڑی دلیری سے کام لیتے ہیں اور حدیث رسول کے بارے میں خیانت سے کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث میں دو ہاتھ سے مسافہ ہے. حضرت عبد المسعود کی روایت جس نے بخاری شریف میں ہے کہ علامہ رسول صاحب کا شعور اور سختی دینا کا فرض ہے, اس میں مسافہ کا ذکر نہیں. اللہ رسول نے ہمیں شعور سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان بھی تھی, وہاں پر مسافہ نہیں کرے تو بلکہ ہاتھ پر کپڑے ہوئے تھے. البتہ بعض آثار ملتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ایسے ہما جب یہ دیکھ کر نقل ہے نا کہ انہوں نے دو ہاتھ سے مسافہ کیا, تو ایسے آثار ہیں. البتہ حدیثوں نے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے, بلکہ حدیث سلیم سرنگ میں صحیح پڑھنے رہے کہ اللہ کے رسول سے حضرت انس بن مالک کے سنتری بھی ہے, انس بن مالک سے مروی ہے. انہوں نے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا ہمارا بھائی اپنے بھائی سے ملے تو اس کے لیے جھک گئے؟ آپ نے کہا نہیں. کیا ہمارا بھائی اپنے بھائی سے ملے تو اس سے چمٹ جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا اس سے سوال کیا, کیا اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں لے کر اس مسافہ کرے؟ آپ نے کہا ہاں. یہ نہیں کہا دونوں ہاتھ سے لے کر کے. تو حدیثوں سے اور لوگوں سے دونوں سے یہی تعلق ہے کہ مسافہ ایک ہی ہاتھ سے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے گروپ نمبر چھ کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ ایک ساتھی نے دو عمرے کیے اور دونوں عمروں میں اس نے بال کٹوانا بھول گیا یا وہ نہیں کیا, بال نہیں کٹوایا ہے, تو اب اس کا کیا حکم ہے وہ کیا کرے؟
پہلے عمرے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک دم ہے. پہلے عمرے کے بارے میں ہے کہ ایک دم بھی اس نے کچھ ایک واجب کو چھوڑا ہے, صحیح کہ نہیں ہے. اور دوسرے عمرے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ابھی جلدی ہے آج کل میں تو جا کر اپنے بال کٹا لے, ایک نہیں ہے. اور نہیں تو اس کا بھی دن گزر گئے, کافی مہینہ گزر گئے تو اس کا بھی ایک بندے دو بندے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے انگریزی میں ایک حدیث بھیجی ہے, بہرحال جس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی سورہ کہف کی 10 ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے اور اس کو تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر پڑھتا رہے تو وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. صحیح مسلم کا حوالہ دیا گیا ہے, یہ حدیث کہاں تک ہے, اس کا حوالہ کہاں ملے گا, یہ کیا صحیح ہے؟
یہ بھائی
سے ہمارا خیال
سے بھول ہو رہی ہے, اس سے اشتباہ ہو گیا ہے. سورہ کہف کی 10 آیت اور دعا اللہ میں اعوذ بک من عذاب القبر سے, صحیح مسلم شریف میں فضائل قرآن کے اندر بلکہ کتاب الصلاۃ کے آخر ہی میں جہاں پر سورۃ کہا ہے آیت الکرسی ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں صرف لکھنا ہے کہ من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الفاتحہ عثمان فتنہ الدجال جو سورۃ کہا کے مقتبا کی 10 آیتیں یاد رکھے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا اس میں تشہد وغیرہ میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے البتہ تشہد میں پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس دعا کا ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے صحابہ کرام کو پڑھنے کی تاکید کی آپ نے بھی کہیں اس سے نہیں چھوڑا اس میں جہنم کے قبر سے قبر کے عذابات سے جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال یہ تشہد صحیح مسلم سے پہلے پڑھنا ہے
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنت نمازیں جو ہے وہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا بہتر
ہے نہیں دیکھیے اصل کوئی بھی سنت نماز ہے اس سے گھر میں پڑھنا بہتر ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ سنت گھر میں پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں مثال کے طور پر نکلے کوئی آدمی مل گیا اس سے ملاقات میں مشغول ہو گئے ہاں کہتے ہیں چلو اب وہ کام کر کے آتے ہیں سر اس کے بعد نماز پڑھیں اور کئی دن ان کا وضو ٹوٹ جائے یعنی ایسی بہت سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں البتہ کوئی آدمی اپنے اوپر اتنا کنٹرول رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ ہاں میں یہاں کسی کے ساتھ مسجد میں اور کسی طرف میں کوئی ایسی مجبوری رہو تو میں کسی طرف جانے والا نہیں ہوں تو بہتر یہی مسلمت کہاں پڑھنا ہے گھر میں پڑھنا ہے لیکن جہاں ٹوٹنے کا ڈر ہو راستے میں جا رہے ہیں وضو ٹوٹ گیا اب کون سستی لگ جاتی ہے کون وضو کرے لیکن اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سنتیں جو ہیں آگے اور پیچھے کو مسجد میں پڑھنے لگا
اگلا سوال ہے دوسرے ترغیب دلانے کے لیے زکات یا صدقہ لوگوں کو دکھا کر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل یا کوئی واقعہ ایسا پیش آیا سیرت کے دور میں
نہیں دوستوں کو قرآن مجید کی آیا کی ہے ان سب گفت وقت میں کریں گا ان کو حل بکرا ہے تو وہ خیر ہوں لگوں اور اہم خیر کی جو صفات بیان کی نبی ان سکون اموال ہوں اس سے بکرا کی ہے قدیم صحیح بخاری شریف میں ہے ابن عباس وقت عبد القیس جب آیا تو دیکھا کہ ان کے اوپر فخر کے غربت کے آثار ظاہر تھے تو اللہ کے رسول نے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے لوگوں کو ایک نہیں ایک صحابی دے کر کے آئے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ جو ہے جو کچھ لیے تھے اس کو اٹھانے کے عادی لا گیا یہاں تک جو گر گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر کے سارے صحابہ کیا کرنے لگے کیوں پڑے صدقہ دینے کے لیے تو آپ نے ایسے فرمایا تھا من سنت مسلم سنت نہ حسنا اس نے اسلام میں کوئی نئی سنت نیک سنت اچھی سنت کو انہوں نے رواج دیا ہے کہ نہیں تو بولا اللہ نے بلایا ہے نا آپ اسے اتنا خوش ہوئے اور اس کے اوپر ترغیب دیا اور اسی پر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام میں کوئی نئی سنت کو رواج دے تو اس کا مطلب ہے ترغیب کے طور پر ایسا کرنا اچھی چیز ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ جملہ کیسا ہے جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ یا ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رکھنا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ میں کسی کو کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا
اللہ کے بندہ یہ اختلاف ہے ہم ابھی رمضان میں ہم لوگ دعا کرتے رہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو ہمارے اوپر کتنے سالوں تک سال آٹھ سال تک جا کے لیکن معلوم ہے کسی کو اپنی زندگی معلوم نہیں کہ کیا ہے بطور تفاؤل کے ہیں ہے نا یا بطور مبالغہ کے ہے یہ کوئی نہیں کہا بھائی ہمیں سامنے کوئی آدمی بندہ رہے گا جو کہتا اس کو بھی یقین اس کا بھی ایمان یا نہیں ہمیں سر زندہ رہے گا تو صرف کیا ہے لمبی ایک مدت کے لیے.
گروپ نمبر سات سے سب سوال کرتے ہیں کہ تراویح یعنی تحجد قیام اللیل جو بھی ہو رات کے 12 بجے 12:30 یا 1 بجے پڑھتے ہیں لیکن تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں پھر 11 رکعت رات میں پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 20 رکعت سے زیادہ نماز پڑھتے تھے قیام اللیل وغیرہ میں؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تراویح اور قیام اللیل اور تحجد کے مطلب ایک ہیں یا الگ الگ؟
قیام اللیل تحجد دونوں ایک ہیں. قیام رمضان رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنے کو قیام رمضان کہا گیا. تراویح یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ثابت نام نہیں ہے, بعد میں علماء نے یہ نام رکھا ہے تراویح. البتہ جہاں تک اس کا وقت ہے اس کا وقت مکمل ہے, شروع عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تلا ہونے تک اس کے کوئی وقت متعین نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کان یصلی اربعین فلا تسأل المسلم يقول لهم ثم يصلي اربعین, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چاروں مسئلے کے درمیان فاصلہ رہا کرتا تھا, اور کتنی دیر کا فاصلہ رہتا تھا, اچھا کہ آپ سو جایا کرتے تھے, سو جایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں فاصلہ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی انسان کو پوری رات نماز پڑھنا ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا ثابت ہے, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ملا کر کے 11 یا 13 صبح ثابت نہیں ہے. عام حالات میں آپ 11 کہا کرتے تھے مندر کو لے کر کے, اور بسا اوقات آپ نے 13 بھی کر دی.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 7 سے ساری سوال کرتے ہیں, جس سوال کے روزوں کے تعلق سے جیسے بہت سارے گروپ میں بھی یہ سوال آئے ہیں, سب کا جواب ایک ہی ساتھ دیا جا رہا ہے کہ سوال کے روزے کا عید سے دوسرے دن سے مکمل کنٹینیو رکھنا چاہیے یا ایک دن بھی رکھا جا سکتا ہے, اور دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جمعہ دن اگر دن سے پڑ جائے تو سوال کے روزے جمعہ کے دن کو بھی رکھا جا سکتا ہے.
کسی سوال کے روزے بڑی فضیلت کیا ہیں, یہی فضیلت اس میں کیا کم ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کے ساتھ آدمی سوال کے روزے رکھ لے تو پورے سال سب روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے, اس کی فضیلت کیا کم ہے. البتہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کو اس کا ضرب قرار دیا ہے. شروع شوال ہے, درمیان میں ہے, آخر میں ہے, لگاتار ہے, ایسے کر کے اس کی کوئی خیر موجود نہیں ہے, اس کی کوئی خیر نہیں ہے. تو اس کو آسانی سے یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کے لیے آسان کیا ہے, اس میں اس کو آرام کسی نے ملا ہے. بعض علماء نے اس حدیث سے کہ تم محتبہ ہوں سکتا من شوال, اس کے تابع کر کے سسٹم ان سوال کو بہتر قرار دیا ہے کہ سوال کے فوراً رمضان کے فوراً راضی رکھنا شروع کر دے. لیکن یہ کس کی بات ہے, اس کا ایک وزن ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ درمیان میں جمعہ آ جائے, درمیان میں یوم السبت آ جائے, اس کی وجہ سے سوال کے روزے کو پورا نہیں جائے گا. ہمارے بہت بھائیوں سے اصل میں بتاؤ بات, ایسی غلطی ہوتی جو غلطی نہیں ہونی چاہیے. جیسے رمضان کے روز متعلق اور جمعہ کے روز متعلق سوال کیا, اللہ کے بندے جمعہ کا روزہ ہے منع ہے, یوم السبت کا روزہ منع ہے, لیکن کس لیے منع ہے یہ بھی پوچھا جائے. اللہ کے رسول نے اس کی شکتی بیان کی ہے, جمعہ کی فضیلت کے پیش نظر منع ہے, یوم السبت کی اہمیت یا یہود کی حفاظت کے پیش نظر منع ہے. لیکن جہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی, اسی لیے آج شاسن نے فرمایا کیا تم نے سمار کا روزہ رکھا, ہمیش کا روزہ رکھا, ایسا لوگوں کا رکھو گی جمعہ کے دن, ہے نا؟ تو بولا کہ جمعہ کی خصوصیت کے پیش نظر روزہ رکھنے سے منع ہے, یہ نہیں کہ اصل سمار کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے.
اگلا سوال ہے, جیسے کہ یہ بھی ابھرتا ہوا سوال ہے, بہت جگہ سے سوال آ رہا ہے, جیسے کہ آج کل واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پر یہ ویڈیو چل رہی ہے کہ فیس بک وغیرہ کا استعمال بند کر دیا جائے, اس کے اکاؤنٹ کو وقتی طور پر بند کر دیا جائے, اور تاکہ یہ احتجاج درج ہو, کیونکہ یہ فیس بک وغیرہ بھی یہودیوں کا ہے, اسرائیل کا ہے, اور وہیں سے اس کا اکاؤنٹ وہاں پر جاتا ہے, لہٰذا اس کو بند کرنے سے کافی نقصان ہوگا. ساتھ ہی سارے پس منظر میں سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کچھ دینی خدمات کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں, تو کیا ہم جیسے دینی خدمات استعمال کرنے والے ہم کو بھی چاہیے کہ فیس بک اور واٹس ایپ بند کر دیں, یا ہم دینی خدمات کے لیے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, اصل یہ ہے کہ یہ بنیاد ہی مجھے غلط لگ رہی ہے. اگر یہ بنیاد صحیح ہے کہ یہ فیس بک ہے واٹس ایپ ہے خالص یہودی کمپنیاں, اور اس کا فائدہ پورا کا پورا جس کو جا رہا ہے یہود کو جا رہا ہے, خالص یہودی کمپنیاں ہیں, فائدہ یہود کو جا رہا ہے, تب اس سلسلے میں اس مسئلے کو اہل علم کے ایک گروپ سے کسی جماعت کے سامنے رکھا جائے. کیونکہ یہاں لجنہ دائمہ ہے یا علماء ہے, یا ہر جگہ جو علماء کمیٹی ان کے سامنے رکھا جائے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس اسلوب کو لہو پر غور دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو سفری گورنر نہیں. ہر آدمی فرزن فرزن اپنی طرف سے اپنے خواہش سے اپنے مزاج سے کوئی بات کہنا شروع کر دے, ایسا کی بات غلط ہے کہ نہیں. ایک آدمی ہے انسان کو ہم ہیں اور آپ ہیں, ہماری اور آپ کی معلومات جو فیس بک اور اس کے سلسلے میں بڑی معذور ہے, اور اس کو چھوڑ دینے سے اس میں خود مسلمانوں کا کتنا غرو ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. کیونکہ ہمارے سامنے جو عام طور پر جس قسم کے لوگ جو لے کر کے آئے ہیں ان میں سے ان سب بالکل اوزن ہے, اور اس کو صحیح طور پر اہم علم اہل حمل و حد ہی اس کا صحیح موازنہ اور مقابلہ کر سکتے ہیں اگر اس کے سامنے پیش کیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں چھوڑ دینا, ورنہ ہر آدمی اپنے طرف سے بدوا دینا شروع کر دے, کہے گا تو غلط ہی. یہ تو بالکل وہی خاص رسم میرے ساتھ سمجھا قیامت جو مقامی ہوگی کہ تکلم روئے گا. سہارا مجھے روئے گا کیا ہے, آج نے کہا کہ بچے ایسے عام آدمی ہلکا پھلکا سا پچیس آدمی ہے تو بڑے بڑے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, امت کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. کتنے بات یہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, کسی ملک کا مفتی ہے, کسی ملک کا حاکم ہے, کوئی بہت بڑا اقتصادی ماہر ہے, کون ہے, اس میں کون یہ بات کر رہا ہے. مشکل ہے تمہارا مسلمان نوجوان ہے, اسے جذباتی مسلمان جذباتی ہے, جو کچھ کرنا چاہیے اثر کام وہ نہیں کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ اثر تم نے فلسطین کے لیے کیا خدمات پیش کی, سیکھنے کے علاوہ تم نے دعائیں کی, کچھ فنڈ ان کے لیے اکٹھا کیا, کچھ کوششیں کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں تم اپنے اندر تبدیل لانے کی تم نے کوشش کی. تو اصل جو چیز ہے ہمیں گمنام لے کے چلنا چاہیں گے, اس حملہ پر نہیں آنا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, جیسے یہ سوال گزر چکا ہے کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے, جس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بتانے سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے, یہاں پر جمعہ کو مبارک کہنا کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
دیکھیے ہم یہ کہتا ہے کہ عید کی طریقے سے مسلمانوں نے اسے عید نہیں منایا ہے, نہ اس کا استعمال کیا ہے, نہ اس کے لیے طلب سے کسی کو مبارکباد دینا ثابت ہے, لہٰذا اسے عید پر تیار نہیں کیا جا سکتا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک رکعت کسی کی مس ہو جائے اور امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں تو ہم جب دوسری رکعت شروع کریں گے تو دوسری رکعت میں کیا سناد پڑھ کر شروع کریں گے یا پھر پورے فاتحہ سے
شروع نہیں, صرف اور اللہ سنا کر صرف فاتحہ شروع کر دیں گے. اس میں جو پڑھا جائے مستحب اور سنت ہے وہ واجب نہیں ہے, پورے فاتحہ کا سننا اور اس کا پڑھنا زیادہ اہم ہے, قرآن کا سننا زیادہ اہم ہے اس کے پڑھنے کا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں, اگر مانگ سکتے ہیں تو اس مانگنے کی وجہ سے کیا اس کا ثواب پھر ہمیں قیامت کے دن ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اپنے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک وسیلے ایک نیک کام کا وسیلہ اگر لے لیا جائے تو دوبارہ اس کو لے سکتے ہیں, صرف ایک مرتبہ لینے سے وہ کام ختم ہو جاتا ہے.
اصل میں نیک کام کے وسیلے سے قرآن میں اور حدیث میں جو اتنا ذرائع موجود ہیں, اگر وہ عمل صرف وسیلہ نہیں سے واضح ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس نے گویا دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لیا ہے کہ نہیں ہے, بلکہ ایک بار نہیں جب بھی وہ اس کا بار بار وسیلہ دیا جا سکتا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ الذين يقول ربنا فإننا سمعنا منادي منادي ومنادي قانون من ربكم فآمنا ربنا بار بار کہنے کا ہمیں اس کو حکم دیا گیا, لیکن پر غور پھر کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سے ایک بار کہنے سے نہ تو اس کا ثواب ختم ہوتا ہے وسیلہ لے لینے سے, اور نہ ہی اس کے مجھ سے ایک ہی بار کی تحدی ایک ہی بار کی تحدی.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے کچھ دو سال پہلے ایک زمین کا پلاٹ خریدا ہے اور سال میں خریدا ہے, 18 مہینے چلتا رہا اور اب بھی بینک کو 50,000 روپے باقی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں مجھے اس پر زکات دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آگے بتا رہے تھے, سوال یہ بھی تھا کہ میں ارادہ تھا کہ یہ زمین میں آگے بیچوں, اس کو بیچ کر کسی آباد علاقے میں وہاں پر اپنے لیے گھر خریدوں, یہ ان کی نیت ہے. بتا
ہاں تو نیت تک جب اس کے اوپر آپ کا قبضہ مکمل ہو جائے, اگر قبضہ مکمل ہے تو اب آپ اس کی جتنی قیمت دے چکے ہیں یا موجودہ میں کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی دکھا دے رہا ہے,
بتا رہے ہیں ابھی باقی ہے انسٹالمنٹ
ٹھیک ہے, جتنا باقی ہے اس کو منہا کر کے باقی پر دکھا دے رہا. نوکیاں مکمل نہیں ہوئی ہے
سچ نہیں بتا سکتے
لیکن ایک دے رہے ہیں باقاعدہ اس پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے تو جیسے فرق ہوتا ہے قبضے کے وہ دور کر لیا جائے ہے نا اس کی حد بندی کر دی جائے مکمل
یہ بھی چیز تو ہو سکتی ہے کہ جب تک انسٹالمنٹ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اس کو دوسروں کو بیچ بھی نہیں سکتا تو یہ دوسرا بھی یہ گھر خریدنے کے لیے
مطلب پیسہ آپ بتانے کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے تو کوئی آدمی پیسہ جمع کرتا ہے شادی کے لیے گھر کے لیے لیکن صبح پیسہ ہے تو اس کی زکات دے دیں گے اس لیے زکات اصل میں دیکھیے ماں کا
صاحب اگلا سوال تھا سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا زندہ ماں کے قدموں کو چومنا جائز ہے سے بات ساتھی کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے تو اگر چومنا جائز ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ماں کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے
ماں کی تعظیم صرف قدم چومنے سے نہیں ہے اس کے خواہشات اور جذبات جو جائز ہیں آپ کے سوالات ہیں اس کے پورے کرنے میں اس کی یہ بات ہے اور یہ سنت ہے اس کی قدموں کو چومنے کی صحیح قدموں کو چومنا یہ جو ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہے جو رمضان میں انڈیا سے آئے ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ ایک روزہ سعودی عرب میں کچھ زیادہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے سیزن مکمل ہو جائیں تو کیا ان کا یہ عمل کرنا اس سے درست ہے
ان سے جو ہے اگر انتیس روزے ہو جا رہے ہیں تو ختم ہے انتیس روزے ہو جائیں تو کیا ہے اس کا جو انڈیا میں انتیس روزے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہے یہی سمست سدھی غور سدھی ہے اگر ہم اس کو چیز پورا کرنا چاہتے ہیں اسی
اگر کسی کی 28 ہو جائے
ہاں تو انتیس سے پورا کر لیں
گے عید ہو جائے
اگر عید کے لیے اس کے بعد پورے طرح پلا کریں گے نا عید کے لیے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو اس کے بعد پلا کریں گے
تو یہاں پر وہ حکم نہیں آئے گا اس سے پہلے جیسے بتایا گیا کہ انسان کے اگر روزے زیادہ ہو رہے ہیں تو ایمان کے پیچھے آدمی
تو وہاں ابھی عید نہیں یہاں عید ہو گئی ہے وہ تو صحیح بات ہے فطر یوم یفطرون النار فطر اس دن جو سارے لوگ افطار کریں وہاں تو اس کو افطار کرنا ہے نا بچہ جو ہے اس کو قضا کرے گا جیسے نکال کے ایمان نکال گیا تو وہ تو بیٹھے جو کرے گا قرآن میں بیٹھے گا جب ایمان کا شور ختم ہو جائے تو اس کو اپنا پورا کر لیں مجبور ہو کے بیٹھا نہیں بیٹھا ویسے مجبور ہو کر کے چھوڑے وہ عید کرے تو اس بار اپنا پورا کرنے کا
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد سنت عمل کیا ہے
بچے کی ولادت کے بعد سب سے سنت عمل یہ ہے کہ ساتویں دن ساتھی کا کیا جائے استاد کا نام رکھا جائے اس کی تربیت کا اہتمام کیا جائے اگر وہ حدیث جو سنت ترمذی میں ہے علماء کی حدیث مختلف ہے اس کے اوپر عمل کر کے اگر کوئی آدمی کان میں اذان دے دیتا ہے اقامت ہو اس میں بھی کوئی الگ کی بات نہیں ہے
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 8 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا سونا تھا کہ اس پر زکات لازم تھی مگر میرے ایک قریبی رشتے دار نے اس سونے کو میری اجازت کے بنا بینک میں گروی رکھوا دیا ہے اور 2 سال گزرا اور وہ ابھی گروی ہے وہ سونا تو ابھی کسی صورت میں کیا مجھے اس سونے پر زکات نکالنا واجب ہے یا نہیں
ہاں اس میں
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کتاب قدس الانبیاء میں ایک حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر کوئی ہم کو مارنے کے لیے آئے تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ تم آدم کے بیٹے کی طرح بن جانا اس حدیث کا کیا مقصود ہے اصل میں دیکھیے
اس سے موقف متعلق ہے جہاں انسان کے سامنے حق واضح نہ ہو حق واضح نہیں ہے اب البتہ اگر حق واضح ہے اور آدمی کوئی آپ کے مال پر یا اس پر قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو دکھا کرنا لگنا آپ کا فرض بنتا ہے یہ ایک مغلوم ہوگا تو الگ مسئلہ ہے لیکن جہاں پر حق واضح نہ ہو کتنے کو دور میں مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں کسی سے لڑ رہی ہوں تو ایسے موقع ہے تب ادھر سے آپ نے بیان سنایا تھا کہ تم آدم کے دونوں بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا یعنی جو مقصود ہے اس کے طریقے سے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہارا بھی گناہ اور اپنا گناہ دونوں لے کر کے اللہ کے سامنے کر دیں جی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اللہ کو سلامت رکھے کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز ایک گھنٹہ تاخیر سے ہوتی ہے تو میرے لیے کیا بہتر ہے کہ میں ایک گھنٹہ تاخیر سے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں یا میں اپنے گھر میں ایک گھنٹہ پہلے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کروں؟
بھائی دیکھیے ایک گھنٹہ تاخیر اگر نماز ہو رہی ہے اور جماعت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ جماعت سے پڑھیے تاکہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے. اول وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے اوپر اجر دے گا. اللہ کی بغل میں اور کوئی مسجد ہے تو آپ وہاں جا کر کے اس نے اول وقت میں نماز پڑھ لیا کریں, لیکن اگر نہیں ہے تو اول وقت کی وجہ سے آپ جماعت کو چھوڑیں گے کہ نہیں. آپ جماعت سے نماز پڑھیں, آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب دے گا.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
روایت ابو داؤد میں ہے, حضرت وائل ابن مسجد کی روایت سعید نصر زبان میں ہے, حضرت حب ابتائی کی روایت مسلم احمد کے اندر ہے, اور یہ تین حدیثیں مل کر کے اس لائق ہو جاتی ہیں کہ ان سے اس سنت کے اوپر استدلال کیا جا سکے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. حضرت علی کی وہ حدیث جو روایت کی جاتی ہے اور سخت ضعیف ہے اور اس کی تعریف کرنے والی بھی کوئی دوسری حدیثیں نہیں ہیں.
جی اگلا سوال ہے, ساتھی نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ میرا خاندان بریلوی خاندان سے اور وہ کچھ آیات اور احادیث مانگ رہے تھے, تو ان کے تعلق سے ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ یہ تفصیلی طلب موضوع ہے جو جوابات کی شکل میں نہیں بلکہ کسی مسالے کی شکل میں آپ کو دیا جا سکتا ہے. براہ کرم آپ اپنا ای میل ایڈریس ارسال کریں, آپ کو تمام آیتیں اور حدیثیں اور کتابوں کا حوالے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ارسال کر دیے جائیں گے باذن اللہ. اور اس گروپ کا آخری سوال ہے کہ نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں چہل کرتے ہوئے؟
نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں علاج عبد المسارا بھی سلام, البتہ یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ان کو سلام کا ساتھ الفاظ سلام کا جواب دیا جائے گا, لیکن اس طرح ان سے نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے اس میں ان کی تعلیم ہے. اللہ ایک تو دیکھیے کوئی مجبوری ہو جس سے بڑے بڑے آتی سے ہیں جو دیہ غیر میں رہتے ہیں یا ہم لوگ رہتے ہیں, ان میں داخل ہونے کے لیے ظاہر بات آپ بالکل سامنے کھڑے نہیں ہو جائیں گے. کچھ تو سوکاج ہے, آداب ہے, گڈ مارننگ ہے, گڈ ایوننگ, اس کا استعمال کریں.